بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے بھائیو، اللہ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہیں، اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، خیارهم فی الاسلام خیارهم بالجاہلیت خیارهم فی الاسلام. کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ایسی صلاحیتیں قیمتی قیمتی رکھی ہیں جیسے زمین میں سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. جی، زمین میں سونا نکلتا ہے اور ایسی قسم کی معدنیات نکلتی ہیں، وہ زمین قیمتی ہو جاتی ہے، وہاں کی کرنسی باری ہو جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نفوس میں صلاحیتیں رکھی. جب صحیح محنت نہیں ہوتی تو وہ برباد ہوتی ہے، اور فساد کے لیے اعلی کار بنتی ہے، ان کے ذریعے سے فساد پھیلایا جاتا ہے، ان صلاحیتوں کو فساد پر لگاتا ہے. شیطان یہی کام کرتا ہے کہ بندوں کی صلاحیتوں کا جلوہ کرنا. لو گویا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کہا تھا کہ میں ان کا اغوا کروں گا، اسے کسی آدمی کو اٹھا کے لے گئے، اسے اغوا کہتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ میں ان کا اغوا کروں گا، تو اغوا کس چیز کا کرے گا؟ وہ اس شخصیت کا نہیں کرے گا، بلکہ اس کی صلاحیت کا اغوا کرے گا. تو اس کے اندر جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، جو خوبی ہے، اس کا اغوا، اس کا اغوا کر کے اس کو فساد میں لگا دینا. کبھی لالچ دکھا کر، اور کبھی دوسری چیزیں، جھوٹے وعدے دکھا کر. یعیدہم و یمنیہم و ما یعیدہم الشیطان الا غرورا. شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے جب یوں ہو جائے گا، یوں کر لو، یوں ہو جائے گا. ہاں، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں اور دھوکے کے ہیں، لیکن اس کا کام ہی اغوا کا ہے. یہ ہے، اس لیے جب صحیح بات نہیں ہوتی تو صلاحیتوں کا اغوا ہوتا ہے، صلاحیتیں برباد ہوتی ہے، اور لوگ فساد کا ذریعہ بن کر کے پھر وہ اللہ کے عذاب کے حقدار بنتے. یہ ہوتا ہے، سات کروں فی الفساد فسب تعالی رب کا سعود عذاب. انہوں نے زمین میں فساد کیا، قوم عاد نے، قوم سمود نے، کہتے ہم نے ان پر پھر عذاب کے کوڑے برسائے. فساد اللہ کو زمین کا فساد پسند نہیں ہے، کوئی بھی کرے. اللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد نہیں، زمین میں فساد نہ کرو. تو فساد کے ذریعے سے صلاحیتوں کو برباد کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو محروم کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آ رہے ہیں.
اللہ نے امت میں صلاحیتیں رکھی ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ امت کے ساتھ اچھا گمان رکھو, آپس میں بھی اچھا گمان رکھو, اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو, کیونکہ آدمی کے پاس علم غیب تو ہے نہیں, کون کیسا ہے, کون کیا کرے گا, تو پھر کیا کرے, کیسا گمان رکھو, برا گمان رکھنا جائز نہیں بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے برا گمان کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اچھا گمان کرنا کیا اس کی اجازت ہے, کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرو, ان کی خوبیاں دیکھو, تو اللہ تعالیٰ نے امت میں بہت خوبیاں رکھی ہے. صحابہ کی زندگی دیکھو, ایک سے ایک آدمی الگ خوبی والا, اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگا لے, دوسرے کی نقل نہ اتارے, اپنی صلاحیت لگا لے, اور دوسرے کے جیسے ہونے کی تمنا نہ کرے بلکہ اپنی محنت لگا لے, کیونکہ وہ محنت کا پابند ہے, محنت کا مکلف ہے, کہ اپنی محنت لگاؤ, پھر اللہ نے تمہارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اللہ اس طرح تم سے کام لے گا, ابو ہریرہ سے الگ طریقے سے کام لیا, خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ طریقے سے کام لیا, خالد فرماتے تھے میرے پاس علوم قرآن کے بہت تھوڑے ہیں, ابو ہریرہ کے پاس بہت ہیں, ابو ہریرہ کے پاس بہت ڈھیر, بورے کے بورے بھرے ہوئے ہوں, کہتے میرے پاس بورے کے بورے بھرے ہوئے ہیں, کس کے علم, وہ خالد فرماتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, قرآن کے علوم بہت تھوڑے ہیں, کیوں کہ مجھ کو نقل و حرکت میں رکھا تھا, پہلے دن سے نقل و حرکت میں, 8 ہجری میں اسلام لائے تھے فتح مکہ سے پہلے, 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی, تو ان کو زمانہ تھوڑا ملا لیکن ان کو وہ نقل و حرکت میں رکھا گیا, ان کی ساری صلاحیتیں وہاں دیکھو, بہت کام کیا تھوڑی مدت, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت اس پر لگائی, ابو ہریرہ کو کہا کہ تم یہ میری ساری باتیں یاد کرو, تو ان کی ساری باتیں ان سے یاد کروائیں, ساری حدیثیں ان سے یاد کروائی, ان کو اللہ کے راستے میں لگایا, ابو بکر کو الگ چیز دی, حضرت عمر کو الگ چیز دی, سب کو الگ چیز دی, کیوں کہ سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں, ایسے ہی جب صحیح محنت ہوتی ہے تو ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ کام کرتی ہے, اسے باغ میں الگ الگ پھول ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ امت کی صلاحیتوں کو محنتوں پر لگنے کی وجہ سے کام میں لگائے گا, جب صلاحیتیں کام میں لگے تو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں, یہ اصول ہے, صلاحیتیں کام کر رہی ہے تو تعاون کرو, تعاون کے لیے اخلاص ضروری ہے, مخلص ہوگا تو تعاون کرے گا, نہیں تو نفسانیت پیدا ہوگی اور حسد آئے گا کہ اس کو تو یہ کہتے ہیں, اس کو تو یہ کراتے ہیں, اسے تو یہ دیتے ہیں, تو کیا حسد پیدا نہ کرے بلکہ تعاون کرے, کیونکہ حاسد جو ہے وہ تعاون میں نہیں ہوتا, حسد کرنے والے تعاون میں اور مدد میں نہیں ہوتے, وہ تو جلتے ہیں کہ اس کو یہ کیوں ملا, اور مخلصین کہ مخلصین تو چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس کو ملے, یہ چیز اس کو ملے, یہ چیز اس کو ملے, کیونکہ یہ اس کا اہل ہے, یہ اس کے لائق ہے, اس لیے دین نے میرے بھائیوں ہمارا مزاج تعاون کا بنایا, ایک دوسرے کے معاملات کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, تو پھر ایک دوسرے کے ثواب میں شریک ہو جاؤ گے, کیونکہ مقصود تو آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہے, کوئی نام کرنا تھوڑا ہی ہے, نام کرنا تھوڑا ہی ہے, مقصود کیا ہے, ثواب, تو مہاجرین نے یہ شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انصار نے سارا ثواب لے لیا. وہ کیسے کہ ہم کو زمینیں دی, ہم کو گھر دیا, اپنا سب کچھ ہم کو دے دیا, حساب سے کام لے کر کے تو ہماری مدد کی. پھر قربانی کا نمبر آتا ہے تو قربانی ان کی زیادہ ہے, شہداء ان کے زیادہ ہیں, میدان میں شہید ہونے والے انصاری ہی زیادہ ہوتے, شہداء ان کے زیادہ ہیں, قربانی ان کی زیادہ ہیں, حساب ان کا زیادہ ہے, تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو مہمان بن گئے. اور سارا یہ لے گئے, ان کو اس پر یہ ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم کو بھی وہی مل سکتا ہے جو ان کو مل سکتا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ ایک تو ایسے کہ تم ان کی قدر دانی کرو. کیا کرو؟ کہ اصول بات کہ جو آدمی کو اچھا کام کرتا ہے اس کی قدر دانی کرو. کہ تم ان کی قدر دانی کرو, تم ان کی تعریف کرو, اور ان کے حق میں دعائیں مانگو. تو تم ان کی قدر دانی کرو گے اور ان کے حق میں دعائیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی دے گا جو ان کو دے گا. یہ آسان آتا بتایا, کیونکہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا اور ہر کام ہونا ضروری ہے. ہر کام ہونا, کھانا پکایا ہے تو پھر لکڑی چھوڑ کے لانا بھی ضروری ہے. ہاں مختلف کام ہوتے ہیں جب کھانا پکتا ہے. ایک مثال, ایسے ہر کام میں مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہے. تو اس لیے کہا کہ اپنی صلاحیتیں لگاؤ اور جو صلاحیتیں لگا رہے ہیں ان کے معاون بنو, ان کے معاون بنو, ان کے مددگار بنو, ان کے حق میں دعا مانگو. تو پھر وہ ان کو جو ملے گا وہ تم کو ملے گا. میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا, بہت پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تمہارا ملک ایک پھلدار باغ کی طرح سے, کیونکہ لوگ مالدار بھی ہیں اور خدمت گزار بھی ہیں اور توازو والے بھی ہیں, تو ہر طبقے کے لوگ وہاں جاتے ہیں. جماعت والے بھی جائیں گے, جمعیت والے بھی جائیں گے, اور مختلف طبقے کے لوگ, مدرسے والے, مختلف لوگ جائیں گے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ جو بھی آئے تم ان کی قدر کرو, ان کا تعاون کرو, اور جو تمہارا کام ہے اس پر قائم رہو. جیسے ہم تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان لیتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اور اپنے نبی کی نبوت پر ایمان لا کر اس پر قائم بھی رہتے ہیں. دوسرے نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور قائم کہاں رہنا ہے؟ اپنے نبی پر. ایسے تم اپنے کام پر قائم رہو اور دوسرے جتنے دینی کام ہیں ان کے مددگار بنو, ان کی قدر کرو. یہ اصولی بات ہے. تو ان تمام کاموں کو مدد ملے گی اور تمہیں تمام کاموں کا ثواب ملے گا. یہ ترتیب بتائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو. یہی ترتیب ہم اپنے آدمیوں کو کرائیں گے, بتائیں گے کہ جتنے دنیا میں دینی کام ہو رہے ہیں ان کی قدر کرو, ان کا تعاون کرو. اس لیے کہ کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. لا یحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق. کہ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو. اگر اپنے بھائی سے خطا پیشانی سے ہنستے چہرے سے مل سکتے ہو تو وہ بھی ملو, وہ بھی سکتا ہے.
ہنستے چہرے سے کسی سے ملنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دانت دکھانے پڑتے ہیں اور کیا کرنا. لیکن دین نے اس کو سب کا بتایا کہ تیرا تیرے بھائی سے کندھا پیشانی سے ملنا تیرے لیے سب کا ہے, کہ سب کا مال پر موقوف نہیں ہے. سب کا مال مال سے بھی ہوتا ہے, برتاؤ سے بھی ہوتا ہے. تو خیر کے راستے بتائیں, ہاں اس راستے سے خیر کماؤ, اس راستے سے خیر کماؤ. اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اپنی دی ہوئی ذمہ داری پر لگاؤ. جو دلی ذمہ داری پر ہے اس پر اپنی صلاحیت امانت داری سے لگا. سب لوگ ایک کام نہیں کر سکتے, ہر ایک کام الگ الگ کام ہے دین کے, وہ کریں گے لوگ, وہ لوگ کریں گے. تو دین کے جو دوسرے کام ہو رہے ہیں, جیسا کی تعلیم یہ تھی کہ دین کے دوسرے کام ہو رہے ہیں, اصل میں تو وہ کام بھی ہمیں کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے کام کی وجہ سے, تو ہم ان کی قدر کریں وہ جو کر رہے ہیں, تاکہ وہ خلا پر ہو گیا, وہ خلا پر ہو گیا. کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو جگہ خالی رہتی, تو انہوں نے خلا پر کر دیا, تو اس لیے ان کی قدر کرو, ورنہ تو ہم کو کرنا پڑتا. کیونکہ ہم پورے دن کی دعوت دے رہے ہیں, ہم چلوں کی تھوڑی دعوت دیتے ہیں, تو کس کی دعوت ہے؟ کہ پورے دن پر چلنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو پورے دن کی ہماری دعوت ہے. پورے دن تو کر نہیں سکتے, تو پھر جو کرتے ہیں وہ کہ ان کی قدر کرو, ان کے مومن بنو, ان کے حق میں دعائیں مانگو. تو اسے تمہیں کہ پورے سارے کاموں کا اجر ملے گا محنت کرنے کی وجہ سے. اس لیے دین کے کام میں ایک تو اخلاص ضروری ہے, ایک اخلاص ضروری ہے. اخلاص جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اخلص دینک یکفی کل عمل القلیل, اپنے دین میں اخلاص پیدا کر تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. یہ تھوڑا سونا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہو جائے گا, جی ہاں تو سونا ہے. ایسے ہی فرمایا اپنے دین میں اخلاص پیدا کر تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تھوڑے عمل کو بڑھا دے گا اخلاص کرنے والے کو. اس لیے اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنا ہے. اخلاص پیدا کرنے کے لیے مخلصین کے ساتھ رہنا ہے, مخلصین کے پاس سے ہی اخلاص ملے گا. مولانا اللہ صاحب مخلصین ان کے ساتھ رہنے سے اخلاص ملتا ہے, یعنی اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے اخلاص ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگ اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. اللہ والے ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رہو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ جو بندے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, چاہے حامی ہو, عالم ہو, غریب ہو, مالدار ہو, یہ جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اپنی جان مال کے ساتھ, یہ مخلص ہے, یہ مخلص ہے. کیوں؟ کہ اپنی جان لگا رہا ہے, اپنی مال لگا رہا ہے, مشورے سے چل رہا ہے, اور کچھ مانگتا بھی نہیں ہے, کوئی اس کی غرض بھی نہیں ہے. تو یہ آپ جو کہیں گے وہ کر دیتے, تو یہ مخلص ہے, یہ سچے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ سچے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ رہو, تو جو ان کے ساتھ رہے گا, ان میں شامل ہوگا, وہ بھی سچوں میں شامل ہونے والا ہوگا. کون ناز شادی بھی وہ بھی سچوں کے ساتھ ہو جائے گا. صادقین بننے کا اور سچے بننے کا مولانا اللہ صاحب نے یہ راستہ بتایا کہ ان کے ساتھ رہو, ان کے معاملے میں رہو, ان کی مدد میں رہو, تو تم بھی سچے ہو جاؤ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صادقین کا مطلب دوسرا سمجھایا. الصادقین نہیں,
سورہ آل عمران کی آیت. الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. یہ کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ جنت کے خاص اتاریں گے ان کی دعا یہ ہے ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تو ایمان پر لائے ہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم ایمان تو لائے ہی ہیں. ربنا اننا امننا ہم ایمان تو لائے ہی ہیں تو آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے. کیونکہ ایمان والے کو کیا چاہیے کہ مشورے چاہیے ہاں تاکہ حساب صاف ہو جاوے. کفر تو ہے نہیں الحمدللہ. ایمان ہے ایمان میں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو وہ یہ معافی مانگتے ہیں ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہماری مغفرت فرما دے کیونکہ ہم سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, بھول بھی ہوئی ہے. تو کام کرنے والوں سے بھول ہوتی ہے. جو کام نہیں کرتے وہ بھول بھی نہیں کرتے اور کام بھی نہیں کرتے. جو کام کرتے ہیں ہونے سے بھول ہوتی ہے تو اللہ ان کو معاف کر دے. جسے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں ہمارا ماں ہمیں معاف کر دے. اور وہ کون ہے؟ صابرین. صابرین کس یہ کرتے تھے کہ اپنے خواہشوں سے بچنے والے, خواہشوں پر صبر کرنے والے. جیسے روزے کے روزہ کا جو صبر ہے وہ خواہش کا صبر ہے. ایک صبر گناہ سے ہوتا ہے کہ گناہ کا تقاضا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو گناہ سے بچنے پر صبر کر رہا ہے. روزہ دار کا صبر, روزہ دار کا صبر گناہ والا صبر نہیں ہے بلکہ اپنے خواہشات سے بچنے کا صبر ہے کہ خواہشات میں نہیں پڑھوں گا, حکم پر رہوں گا, خواہش میں نہیں پڑھوں گا. یہ اعلیٰ صبر ہے, یہ صبر اعلیٰ درجے کا ہے. اس نے کہا سوم ولی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے ہوگا اور اس کا بدلہ میں چکاؤں گا. جو میری وجہ سے صبر کر رہا ہے وہ صبر کس سے کر رہا ہے؟ خواہشوں سے, گناہوں سے نہیں. کہ اس کو گناہوں کا تقاضا ہے اور صبر کا ایسا ہے. اپنے خواہشوں سے من چاہیوں سے تو روزے کا صبر اعلیٰ ہوتا ہے. مولانا یوسف صاحب صادقین کہ وہ صبر کہ خواہشوں میں نہیں پڑتی بلکہ حکموں پر رہتے ہیں. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. خواہشوں سے بچ کر حکموں پر رہنا اس کا نام مجاہدہ. اس کا نام مجاہدہ. اگر سے وہ خواہش جائز ہے لیکن وہ اس سے بچ کر کے حکموں پر رہتے ہیں, عظیمت پر رہتے ہیں. یہ تو صابرین کے یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اپنے خواہشوں سے بچنے والے, تقاضے پورے کرنے والے, خواہشوں سے بچنے والے, تقاضے پورے کرنے والے. صابرین والصادقین سچے. سچے کون ہے؟ کہ جو پہلوں کا اتباع کرے وہ سچے. اس کا اتباع کرے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, ان کی ترتیب پر رہے, ان کی تابعداری کرے وہ سچے. جیسے صحابہ سچے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی تابعداری کی ہے. اور جو صحابہ کی تابعداری کی ہے جنہوں نے وہ بھی سچے. تو جو پہلوں کی تابعداری کرے کونوں کی وہ سچے. وہ سچی صادقین الصابرین الصادقین. اور والمنفقین مال خرچ کرنے والے, اپنا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے دن کے تقاضوں پر امت کے تقاضوں پر لگانے والے. جان والمستغفرین بالاسحار. اور کون؟ کہ پچھلی رات کو اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے. ان سب کچھ کرتے ہوئے بھی پچھلی رات میں اٹھ کر معافی مانگتے تھے. ایک ہوتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا, ایک ہوتا ہے استغفار کرنے والا,
استغفار کرنے کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے. توبہ کا تو توبہ جو ہوتی ہے وہ تو گناہوں سے ہوتی ہے اور فرض ہے توبہ. اور استغفار کہ استغفار تو اپنی ہر کمی قصور کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگے, کیونکہ کوئی بندہ کمی قصور سے خالی نہیں ہے. اس لیے نبی بھی استغفار کرتا ہے. نبی کا کیا گناہ, جب وہ گناہ ہمارا ہو ان کے پاس نہیں ہوتا, ہو ان کی کمی ان کی شان کے اعتبار سے ہوتی ہے, تو وہ اپنی شان کے اعتبار سے استغفار کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا میں نے یہ نہیں کیا. تو استغفار کہ اپنے ہر کمی کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگے, کیونکہ اللہ جانتے ہیں کیا کمی ہے. اپنے ہر کمی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. گناہ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے, اگر ہو جائے تو توبہ کرنا فرض ہے. تو استغفار المستغفرین بالاسحار کہ پچھلی رات کو اٹھ کر کے اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنے والے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے. ہاں قانتین عبادت گزار, بدنی عبادت گزار, والمنفقین مالی عبادت گزار. جزاک اللہ خیر, بھول گیا. قانتین کہ جو اپنے بدن سے عبادت کرنے والے, قوم اللہ قانتین نماز میں کہا قوم اللہ قانتین نماز میں اللہ کے سامنے کر رہا ہو عبادت گزار بن کر, تو بدنی عبادت ہے وہ, بدنی عبادت. بدنی عبادت کرنے والے اور منقطین مالی عبادت کرنے والے اور پچھلی رات کو معافی مانگنے والے, یہ بندے ہیں اللہ کے خاص, جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم ایمان تو لائے ہی ہیں, تو کیا کرتے کہ ہمارا قصہ ختم کر دے معافی دے کر کے بعد, تاکہ ایمان کی برکت سے رحمت میں پہنچ جائیں. قصہ ختم. تو یہ تفسیر کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی جو سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں داخل کرے, سچوں میں داخل کرے. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اگر وہ سچا, باقی سچائی میں فرق ہے. ابو بکر بھی صدیق ہے, ان کی بھی سچائی ہے. جی ہاں. اور ابو ذر کو بھی حضور نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. جی ہاں. تو سچائیاں بھی الگ الگ ہیں. ابو ذر کی وفاداری ہے. ابو ذر کی کیا ہے؟ ابو ذر وفاداری میں ہے, جو ملا اس کو ایسا پکڑا آخر تک کہ اس میں کوئی کمی نہیں آنے, ایسی تابے داری کی. جو بات مجھے کہ جتنا آنا حضور کے زمانے میں کھاتا تھا اتنا ہی کھاؤں گا, یہ بھی کہتے اس سے زیادہ نہیں کھاؤں گا. میں حضور کے زمانے میں اتنا آنا کھاتا تھا کہ بھائی میں اتنا کھاؤں گا, ایسے پابند. اس لیے حضور نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. تو ہر ایک کو الگ الگ انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابو ذر کو ایک دیتے ہیں, عمر کو ایک دیتے ہیں. ہاں, تو ایسے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دیں گے اور الگ الگ صلاحیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انعام بھی دیں گے. اس لیے فرمایا کہ ابشروا وأملوا ما يسركم, اللہ کی بشارتیں سنا کرو, اللہ کی بشارتیں لیا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو. اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. امیدوار رہو اللہ سے اور اللہ کی بشارتیں سنو, کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو بشارتیں دیتے ہیں. عمل کرنے والوں کا جو اجر ہوگا وہ تو بہت ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. ویسے جنت کہ جنت تو متقیوں کو بھی دیں گے اور جنت تو استغفار کر گناہ کر کے استغفار کرنے والوں کو بھی دیں گے. گناہ کیے ہیں پھر استغفار کیا معافی مانگی تو ان کو بھی جنت دے دیں. گناہ کیے ہیں مگر معافی مانگ لی تو ان کو جنت میں ان کو بھی اتار دیں گے اللہ کے لیے اور متقیوں بھی متقیوں کو بھی اتاریں گے لیکن عمل کا اجر الگ ہوگا تو انہوں نے عمل کیا ہے تو وہ ان کو دیں گے. یہ آیت یہ سمجھایا ہے تاکہ کوئی نا امید نہ بنے کوئی نا امید نہ بنے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. ایسی جنت کی طلب بڑھو جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے. لمبائی کا تو ذکر ہی نہیں ہے چوڑائی اتنی ہے اس کی طرف پڑھو اور وہ متقیوں کے لیے تیار ہوئی ہے. اس کے لیے متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اور کس کے لیے کہ اور ان کے لیے بھی کہ جنہوں نے گناہ کیا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اور ان کے لیے بھی کہ جن سے گناہ ہو گئے برائیاں ہو گئی پھر انہوں نے معافی مانگی اور اپنے گناہ پر اعتراض نہیں کیا اور اے نہیں اپنے گناہ پر معافی مانگ لی ان کے لیے بھی تو متقیوں کو بھی جنت میں اتاریں گے اور مستقبلین کو استغفار کرنے والوں کو بھی اتاریں گے. ہاں یہ دونوں کو پھر فرق کس میں رہے گا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. آگے ونعم اجر العاملین یہ الگ کر دیا. یہ استغفار والوں کو اور عمل کرنے والوں کو الگ کیا. استغفاروں کو بھی جنت دیں گے لیکن جو عمل کرنے والے ہیں ان کا اجر تو بہت اچھا ہوگا. جی ہاں نعم اجر العاملین ان کا اجر اور ان کا بدلہ وہ تو بہت اچھا ہوگا. وہ الگ ہے جنت میں تو اتار دیں گے. جی ہاں یہ کہا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بشارتیں سنو ابشرو اللہ کی بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. اپنی کوشش کر کے امیدوار رہنا چاہیے. کیوں کہ کوششیں بھی الگ ہیں صلاحیتیں بھی الگ ہیں کام بھی الگ ہیں کام بھی الگ ہیں. دین میں بہت کام ہے اور دین میں بہت خیر ہے. اس لیے ہر خیر کی قدر کرنی چاہیے اور جو اپنے دین میں ہے اسے پورا کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو دیکھیں گے ان کی قربانیوں کو دیکھیں گے اور پھر اپنی طرف سے ان کو دیں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے امیدوار دیکھ کر کے اور آخرت کی امید میں کام کرنا ہے کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے. اپنی جو صلاحیت ہے وہ اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی صلاحیت کو اپنی ذمہ داری پر لگانا. یہ ہو اصولی بات کہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی ذمہ داریوں پر لگاؤ تو اس سے دین کو پانی ملے گا. دین کو پانی ملے گا. دین کا پابند بھی بننا ہے اور دین کو پانی بھی دینا ہے دونوں ہمارے اوپر. دین کے پابند ہونے کو استقامت کہتے ہیں. دین کو پانی دینے کا نام نصرت ہے. مسلمان کے ذمہ دونوں کام ہیں اپنے دین کا پابند رہے یعنی اپنی ذاتی زندگی دیندار والی ہو. جو اللہ کے فرائض ہیں وہ صحیح ادا کرے. نمازیں ہیں پائی پائی کی زکات ہے روزے ہیں حج ہے دوسرے فرائض واجبات ہیں کہ ان کو پوری طرح ادا کرے. یہ اس کی ذاتی ذمہ داری ہے. یہاں جو سوال ہوگا کہ نماز اچھی سے اچھی پڑھے مالدار ہے تو عالموں سے پوچھ کر پائی پائی کی زکات دے. زکات کو غریب کی ضرورت نہ سمجھے اپنی ضرورت سمجھے.
اپنی ضرورت سمجھے. غریب کی ضرورت نہیں, غریب کی ضرورت اللہ پوری کرے گا. جس نے اس کو غریب بنایا ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا, مالدار اس کی ضرورت نہیں پوری کریں گے. مالدار زکات اپنی ضرورت سے دے گا کہ میری ضرورت کی چیز ہے, کیونکہ پر دے تو اپنے مال کی زکات عالموں سے پوچھے. مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار, جس کو لوگ مالدار کہیں وہ نہیں. شریعت جس کو مالدار کہے اس پر زکات ہے. جیسے دو رکعت نماز قصر کو ہم جانے, جس کو شریعت مسافر کہے وہ, جس کو شریعت مسافر کہے وہ چار کی دو پڑھے, ہر ایک نہیں کہ میں مسافر ہوں. نہیں, جس کو شریعت مسافر کہے وہ قصر کرے. ایسے جس کو شریعت مالدار کہے وہ زکات دے, لوگ مالدار کہے وہ نہیں. اس کو دین کہتے ہیں, نہیں تو رواج بھی. ہم تو تھوڑے مالدار ہیں, ہاں یوں کر کے کنی کاٹ لیں گے پریشانی چلے گا. اس لیے کہتے ہیں اصل شریعت ہے. اصل کیا ہے؟ شریعت. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے ساتھ بھیجا. ثم جعلنا علی شریعۃ, کہ ہم نے تم کو ایک شریعت, ایک طریقہ بتایا. اس کو طریق شریعت طریقہ کہتے ہیں. تو جس کو شریعت مالدار کہے اس کا زکات ہے, جس کو شریعت مسافر کہے وہ قصر کرے چار کی دو. یعنی کہ ہر کوئی چار کی دو پر کیسا دی جائے. تو اس لیے مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت مالدار کہے. شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے کہ جس کے پاس اتنا ہوگا وہ مالدار ہے, وہ اپنی زکات دے, وہ اپنے واجبات ادا کرے. اس لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے, نہیں تو کوتاہی ہوگی واجبات کے اندر. واجبات جتنے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں. زکات اللہ کا حق ہے, غریب کا نہیں ہے. زکات کیونکہ زکات عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. غیر کی عبادت نہیں ہوتی. نماز عبادت ہے تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں, وہ اللہ کا حق ہے. جی ہاں, اس لیے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا. اس کو جاننا ہوگا کہ میرے اوپر یہ واجب ہے. تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ مالدار اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت مالدار کہے, مسافر اس کو کہتے ہیں جو شریعت مسافر کہے, بیمار اس کو کہتے ہیں جو شریعت بیمار کہے. پھر اوپر بیماری کے احکام لگانے ہیں. جی ہاں, اس لیے دین جاننا ضروری ہے. اگر دین نہیں جانیں گے تو دین کا حق ادا نہیں ہوگا. اسی کو علم کہتے ہیں, کہ دین اپنے علم کے ساتھ ہوتا ہے. ہر کام اپنے علم کے ساتھ ہوتا ہے. موچی کے پاس جوتے بنانے کا علم ہوتا ہے, سونے کے پاس سونے چاندی کے بنانے کا علم ہوتا ہے. تو یہ ہنر چلتے ہیں, نہیں تو نہیں چلیں گے. ایسے مسلمان کے پاس اپنے دین کا علم ہونا چاہیے, نہیں تو وہ اپنے علم میں, علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا. ہوتا ہی ہوگی. دین بھی ضروری ہے, دین کو جاننا بھی ضروری ہے, دین کو سیکھنا بھی ضروری ہے, اس کا پھیلانا بھی ضروری ہے. یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہیں, یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہیں. اس لیے پوچھتے رہنا چاہیے, معلوم کرتے رہنا چاہیے, تاکہ ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ آئے. حکم ہے کہ پوچھو. دنیا کے عمر میں لوگ پوچھتے ہیں, پوچھتے وکیلوں سے, ڈاکٹروں سے, بلڈروں سے, لوگ پوچھتے ہیں اپنے اپنی ضروریات کے لیے. ایسے دین کے کاموں کو کہ دین کے عالموں سے پوچھو, دین کے جاننے والوں سے پوچھو, تاکہ آسان ہو جائے. پوچھ کر کرنے سے کام آسان ہوتا ہے. فائدہ ہے کہ بھائی چاندی جلتا رہے, پوچھے نہیں تو تھک جائے گا. بھائی پوچھو رہتا کہاں ہے, اس کو سو بتانے والے ملیں گے, وہ کام آسان ہو جائے گا. کہ دین کو پوچھو تاکہ کمی دور ہو جائے اور صحیح شکل سامنے آ جائے. اس لیے دین کا سکھانا یہ ضروری ہے. یہ محنت ہماری دین سیکھنے کے لیے ہے. کوئی بھی محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ محنت کے نفع کے لیے ہوتی ہے. کہ اس محنت کا کیا نفع ہے؟ کھیتی کی محنت اناج گلہ لینے کے لیے, تجارت کی محنت مال لینے کے لیے. ہاں, محنت کے لیے محنت نہیں ہوتی, بلکہ اس کی منفعت اور نفع کے لیے ہوتی ہے.
دوسرا کیا نہ پائے, اس کے لیے کی جاتی ہے. ہماری محنت بھی ہماری زندگی میں دین آ گئی, دین آ گئے گا تو آخرت بنے گی, دین نہ آئے گا تو آخرت کیسے بنے گی؟ دین سے ہی آخرت بنتی ہے. دین بھی ہو, دین کا علم بھی ہو, دین کا عمل بھی ہو, دین کے تقاضے بھی ہو, پھر اسے دین بنتا ہے. اور اصل وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کے لیے پیدا کیا, تو ہماری کامیابی دین پر موقوف ہے, سب کی کامیابی دین پر موقوف ہے. اور دین کے کام میں حالات ضرور آتے ہیں, اللہ کی طرف سے ایک جنت کے راستے میں حالات آتے ہیں, جہنم کے راستے میں خواہشات ہوتی ہے, جہنم کے راستے میں خواہشات. ہاں, اور جنت کے راستے میں, جنت کے راستے میں مجاہدات اور تکلیفیں ناگوانیاں جنت کے راستے پر ہے, تو ہی اس پر ڈالی گئی ہے, اس لیے اس میں ناگوانیاں آتی ہیں. وہ ناگوانیاں برداشت کریں گے تو پھر جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں. اسی طرح سے ہوا نبیوں کا راستہ ہے. اس لیے آدمی کا نفس تو گھبراتا ہے حالات سے, لیکن حالات سے نہ گھبرا رہے بلکہ حالات میں دعائیں مانگے. کیا مانگے؟ ہمیشہ نبیوں نے حالات میں دعائیں مانگی. حالات تو ان پر زیادہ آتے تھے, تو کیا کرتے تھے؟ کام چھوڑ دیتے, کام چھوڑ دیتے, تو دعا مانگتے. اور دعا سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, بڑے بڑے کام کیے دعا سے. تو دعا سے اللہ نے پہلے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور آئندہ بھی دعا سے اللہ بڑے بڑے کام کرے گا. اس لیے دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے. دعا اور توبہ, اس کے دروازے کھلے. توبہ, کوئی بھی توبہ کرے کتنا ہی گنہ گار ہو, اس کی توبہ قبول ہو جائے گی, اللہ اسے معاف کرے گا. ایسے ہی دعا ہے, یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے, دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. جب مانگنے کا حکم بھی دے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی دے, تو پھر وہ دعا کیسے جائے گی بیکار؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دعا مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو. دعا اللہ کی شان کو دیکھ کر مانگی جاتی ہے. دعا جو اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے وہ اللہ سے زیادہ مانگتا ہے. جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے, باپ سے مانگتا ہے, جو وہ دونوں کو پہچانتا ہے. ایسے ہی جو اللہ کو زیادہ پہچانے گا وہ اللہ سے زیادہ مانگے گا. تو اس کو اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ کون ہے. جو اللہ سے جاہل ہوتا ہے وہ نہیں مانگتا, وہ اللہ سے جاہل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کرو, ایمان کا, یقین کا, عبادت کا, علم کا, عنابت اور رجوع کا. یہ تعلقات اللہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے, اس کو عنابت کہتے ہیں. کہ عنابت اپنے اندر پیدا کرو, ندامت اپنے اندر پیدا کرو, استقامت اپنے اندر پیدا کرو. یہ سب باتیں ہیں کہ ندامت پیدا کرو, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے کوتاہی ہو گئی, تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم معاف کریں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ندامت والوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے. ندامت, پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ہوا نہیں, میں نے کیا نہیں, ندامت ہے. کیونکہ ندامت والوں کو, یہ ندامت والوں کو زیادہ دیتا ہے اللہ, کیونکہ ندامت والا مخلص ہوتا ہے, اس کو اپنی کمی کا اقرار ہے. کیونکہ ندامت والوں کو اور پچھتاوے والوں کو زیادہ دے گا. یہ پچھتاوا کر کے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھ سے ہوا نہیں ہے, کیا ہم جائیں گے. تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جانا, یہ بڑی بات ہے. تمام عبادتوں کا یہی مغز ہے کہ دل اللہ کی طرف ہو جاوے, آخرت کی طرف ہو جاوے, رجوع اللہ کی طرف ہو جاوے, کہ پھر کام بن گیا. کہ جب کوئی بات ہوگی تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا, یہاں کوئی مسئلہ آیا تو اللہ سے کہے گا, پھر کہ اللہ راستہ نکالیں گے. راستہ نکالیں گے کہاں سے؟ کہ قدرت سے. راستہ قدرت سے نکلے گا. جی ہاں, اصل کام ساتھ ہی تھے, اور کوئی نہیں تھا باقی سب مشرک تھے. ان کے لیے کیا رہتا ہوا؟ وہ ڈرتے تھے کہ دو باتیں ہوں گی, یا تو ہم کو یہ لوگ اپنے دین میں داخل کریں گے اگر زندہ رکھیں, نہیں تو ہم کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کریں گے. لجک جمن نہ تم اور یہ انہوں کا, یا تو پتھر مار مار کے ہم ہلاک کریں گے یا اپنے دین میں داخل کر دیں گے, دونوں صورتوں میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو پھر کیا کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ رجوع کیا تو اللہ نے ان کو پہاڑوں میں سلا دیا اور 300 سال سلایا. قدرت دکھائیے کہ سلا کر کے حفاظت کی, ورنہ سونے والے کا تو مال بھی لوگ چوری کر جاتے ہیں, حفاظت کا کیا سوال ہے؟ پتا ہے کہ سلا کر کے حفاظت کی. اللہ بڑا ہے تو ان کو سلایا اور ان کی حفاظت کی. سونے والے کے کیا حفاظت ہوتی ہے؟ یہ قدرت دکھائی ہے اللہ نے کہ ان کو الگ طریقے سے مدد فرمائی. یوسف علیہ السلام کی الگ طریقے سے مدد فرمائی. جی ہاں, یوسف علیہ السلام کی مدد میں دو قمیص ہیں بس, ایک قمیص سے مصیبت آئی اور دوسرے قمیص سے مصیبت ختم ہو گئی. پہلی کمی سے یعقوب علیہ السلام مصیبت آئی کہ یوسف کی کمی سے بھیڑیاں کھا گیا تو روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی. پھر دوسری کمی سے آئی تو آنکھیں واپس آئی. جی ہاں, کمیسوں سے کام بنایا, خوابوں سے کام بنایا. ایک خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو مصیبت ہو گئی, بھائیوں کو حسرت آیا. ایک کا بادشاہ نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو راج مل گیا. جی ہاں, بادشاہ نکال دیتا تھا, وہ تعبیر بتائی یہ ہوگا اور یہ مصیبت ہوگی, یہ علاج ہوگا, جب اس کو بلاؤ. تو جیوتانی نے باہر بلایا, وہ آئے نہیں اس جیل میں سے. آپ کو بلانے کے لیے میں نہیں آتا. یہ کیوں کہ میرے کیس کی صفائی کرو, مجھ پر کیا کیس ہے جو مجھے ڈالا ہے؟ یہ مانگا کہ میرے کیس پر نظر کرو. تو پھر کیس پر نظر ہوئی اور عورتوں کو بلایا تو عورتوں نے کہا کہ اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی تو جو بیوی بنی بعد میں انہوں نے کہا, اس نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو ان کو سرکاری طور پر ان کی صفائی کروائی. پھر باہر آئے کہ تمہارے احسان تو باہر نہیں آؤں گا, نمان تو باہر آؤں گا. تو اس لیے بادشاہ نے عورتوں کو جمع کر کے پھر ان سے ساری رپورٹ لے کے کیا ہوا تھا. سب نے کہا کچھ نہیں ہوا, وہ بالکل بڑی آدمی. انہوں نے بڑی کی تو اب باہر آ کر کہا, وما اوپر رہے ہو, میں اپنا آپ کو بڑی نہیں کہتا, میں بھی گنہ گار ہوں, لیکن یہ قصہ غلط ہے. تو میں نے کہا یوسف علیہ السلام اس کی مدد دو کمیشوں سے, دو خوابوں سے. اللہ بڑے ہیں اس لیے ہم کو کسے چڑھائے. ہم کو اس امت کو نبیوں کے واقعات اس لیے سنائے ہیں کہ ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے, ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے, اس نے ان کو نبیوں کی باتیں سنائی, نبیوں کی مددیں سنائی. ہاں, کہ اللہ بڑا ہے, اللہ بہت بڑا, اس کی شان بہت بڑی, اس کے خزانے بہت بڑے. ہاں, تو اس لیے حضور نے فرمایا, ابشرو وام ملو, بشارتیں اللہ کے لو, اللہ سے امیدوار رہو, اللہ ایسے حالات لائیں گے جو تمہیں خوش کر دیں گے. تو اللہ تو بدلتے رہتے ہیں دنیا کی, تو امیدوار رہ کر بھی اللہ تعالیٰ میں اور اس کے کام میں مشغول رہنا ہے, اور اپنے لیے اور سب کے لیے خیر مانگنی ہے. زمین ہے, اس میں زمین میں زمین میں فسادی لوگ بھی ہوں گے, زمین میں اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے, دونوں ہوں گے. فسادی فساد کے کام کریں گے. ڈرنے والے اپنا کام کریں گے کہ تم اپنا کام کرو اور وہ اپنا کام کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو حق کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا. اس لیے کسے سنایا کہ حکومتوں کو اللہ نے پامال کیا, اکثریوں کو پامال کیا, قومی قوتوں کو پامال کیا, اکثریت کو پامال کیا, تجارتوں کو پامال کیا. یہ سب بڑی بڑی چیزیں ہیں جو دنیا میں رہے گی آخر تک, جی ہاں, لوگ اس پر یقین کریں گے. ہماری تعداد ہے, ہماری حکومت ہے, ہماری تجارت ہے, جی ہاں, یہ چیزیں یہ ہمیشہ رہے گی اور لوگ اس پر فخر کریں گے, لیکن یہ ان سے کامیاب نہیں ہوں گے اور ہم اپنے ایمان سے کامیاب ہو جائیں گے ان سب کے بغیر, اور وہ ایمان کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, اور ہم ان سب کے بغیر ایمان سے کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں تم اپنے کام پر رہو, فاستقم کما امرت ومن تاب معك, اے نبی آپ اپنی بات پر قائم رہو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہے. یہ حکم ہے نبی کو بھی اور ہم کو بھی کہ اپنی بات پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ حالات بدلنے والے ہیں, حالات بدلنے والے ہیں, دشواریوں کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں. یہ حکم ہے دشواریاں آئے کہ آسانیاں دیا جائے گی, اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی لانے والے ہیں. دونوں حالات سے گزار کر دونوں حالتوں کا اجر دیں گے, ناگواری کا بھی اجر دیں گے اور اچھے حالات کا بھی اجر دیں گے. اچھے حالات میں زیادہ کیا ہے, ناگوار حالات میں صبر کیا ہے, یہ دونوں کا اجر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, لیکن عافیت آسانی مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. خیر و دین حکم ایسر ہو, تمہارے دین کا سب سے اچھا اسلوب وہ ہے جس میں تمہارے لیے آسانی ہو. تو آسانی مانگنی ہے اللہ کو, اللہ سے, اور عافیت مانگنی ہے اللہ سے. اللہ عافیت کے ساتھ رکھے, حضور نے فرمایا عافیت مانگو, دنیا کی بھی اور آخرت کی عافیت. عافیت کسے کہتے ہیں؟ کہ عافیت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پھنس جائے اور کسی مہلک بیماری میں نہ پھنس جائے, جس کو عافیت. سمجھ میں آئی یہ عافیت اللہ سے مانگا تھا, کسی دینی فتنے میں نہ پڑے, جدید برباد ہو جائے, کسی مہلک اور خبیث بیماری میں اللہ نہ ڈالے, اس کو عافیت کہتے ہیں. یہی اللہ سے مانگا کرو تو کریں گے انشاءاللہ. مانگو دعا اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگا کریں, اس کے نہ کرنا رکھیں. دعا کی مقدار ہی اصل میں کم ہے ہماری, ہماری دعا محنت تو بہت اچھی ہے مگر دعا کی مقدار کم ہے. دعا اور ذکر اس کو تو بڑھانا ہے. ذکر کے بارے میں تو کہ اللہ کا ذکر بہت کرو, اتنا پاس کرتے ہیں ہر عبادت کی حد بتائی ہے, نماز پانچ, زکات چالیس, مائیس, حج ایک مرتبہ, روزہ ایک مہینہ, لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. کیا کہا کہ ذکر اللہ کا کثرت سے کرو, اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں اور دعائیں بھی مانگیں, سنتوں کی پابندی کریں. ہاں, اصل زندگی سنت والی ہے, باقی رواج ہے یا خواہش ہے, اس کے بیچ میں سنتیں ہیں. اپنی زندگی سنت والی بنائیں, اپنی زندگی شریعت والی بنائیں, وہ اصل ہے, اسی کے لیے دین ہے, سنت شریعت کے لیے. ہاں, اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. پھر ان شاء اللہ دعائیں رد نہیں ہوگی. دعا تو محفوظ بھی ہوتی ہے, مقبول بھی ہوتی ہے, وہی دعا مسلمان کی ردی ہوتی ہے. ہاں, محفوظ ہوتی ہے اس وقت تک جب تک اس کا نتیجہ نہ ظاہر کرے, اور نتیجہ ظاہر ہوگا تب مقبول ہو گئی تو نتیجہ ظاہر کر دے گا, وہ مقبول ہو گئی. جو مقبول نہیں ہوئی ہے وہ محفوظ ہے, اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے. ہاں, بہت سی عرضیاں ردی میں ڈالتے ہیں, ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. کیونکہ دعا عبادت بھی ہے, حاجت بھی ہے, دعا کے دونوں پہلو ہیں. دعا عبادت ہے اور حاجت بھی ہے, کہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے, اللہ سے دعا مانگنا یہ دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے. عبادت کیسے کریں گے؟
اور حاجت بھی ہے تو حاجت حکمت سے پوری کریں گے, حاجت حکمت سے پوری کریں گے. اس وقت دینا ہے حکمت میں تو اس وقت دیں گے, اور دیر سے دینا ہے تو دیر سے دیں گے, حاجت حکمت سے پوری کرتے ہیں. سمجھ میں بات, اور عبادت ہونے کی وجہ سے دعا کی ہر وقت اجازت ہے, جب چاہوں دعا مانگو, وہ وقت نہیں لینا پڑتا جیسے بڑے لوگوں سے وقت لینا پڑتا ہے, تو اللہ سے وقت لینا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں اگلے دن اللہ سے ایسا نہیں کرنا پڑتا, کوئی وقت لے بڑے لوگوں سے, ڈاکٹروں سے, وکیلوں سے وقت لے, تو اللہ سے یہ نہیں ہے. جب چاہو مانگو, لیتے لیتے مانگو, سوتے سوتے مانگو, خدا کا دروازہ. جی ہاں, کیونکہ اللہ کریم ہے, ہاں تو ہر وقت دینے کو تیار ہے. اس لیے امید کے ساتھ مانگیں, یقین کے ساتھ مانگیں, اور مانگا کریں بار بار. جی ہاں, کریں گے انشاءاللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله, بيدك الخير كله, إليك يرجع الأمر كله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله, واجزي الأنبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واهتديه إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين, اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين, اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين, وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير دار ولا مدن. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہم پوری کی پوری امت تیرے دین کے بارے میں گزرے جا رہے ہیں, ہم تیرے پاس دربار میں اے اللہ اقراری مجرم ہیں, ہم تو اقراری مجرم ہیں, اے اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف فرما دے. ایک ایک امتی کی مغفرت فرما, ایک ایک امتی کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے, اور پوری کی پوری امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے. اے اللہ امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے, امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے, امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے, امت کا رخ آخرت کی طرف پھیر دے. اے اللہ جو محنت ہو رہی ہے, اے اللہ جو دینی خدمتیں ہو رہی ہے, اے مولا ان سب کو قبول فرما, ان سب کو قبول فرما, ان سب کو قبول فرما, اور اس سے راضی ہو جا. اور اے اللہ اس کے اثرات کو, اس کے ثمرات کو, اس کے نتائج کو اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ظاہر فرما اور آخرت میں بھی ظاہر فرما, دونوں جہان میں اس کی خیر سے ہم کو مالا مال فرما, ان محنتوں کو قبول فرما, کام کرنے والوں کو قبول فرما, کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہماری ہیں یا اللہ, تو اپنے بچوں کا کرم سے تو نے اس کام میں لگایا ہے تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں. اللہ تو نے ہی دشمن کیے, تو نے ہی جلایا ہے, تو نے ہی
لگایا ہے تو نے ہی بڑھایا ہے انت الاول فلی سے قبل کشی مانتا داخل نہیں سے بعد کشی تو ہی اول ہے سب کو تو نے کیا ہے اللہ انجام تک بھی پہنچا دے اور انجام کو بہتر سے بہتر بنا دے اللہم آشنا کے بطن آفد مول کلیہا اللہم آشنا کے بطن آفد مول کلیہا واجلنا من خطی الدنیا واجل الاخرہ اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل اخر الدنيا خيرا من الاولى يا الله قول امتي مغفره فرما قول امتي رشد هدايتي وسلامي امت کے جانوں کی امت کے مالوں کی امت کی صلاحیتوں کی اے اللہ امت کی ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لے لے اے اللہ امت کو اور امت کی ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لے لے امت کو اور امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ من اراد بالاسلام خیرا وبالمسلمین خیرا ووفقه كل خیر وجعلنا منهم ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتتهم اللهم شتت فيما بينهم اللهم أوقف فيما بينهم نار الحروب التي لا تطفئ أبدا اللهم فرق جمعهم اللهم خالص بين كلمتهم اللهم انزل عليهم رزقك اللهم عظيم عليهم رزقك اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وأبقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا أفضل ما تجي بعدك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير بال ولا مدل اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما دے محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرما اس میں برکت عطا فرما اے اللہ ان محنتوں میں برکت عطا فرما اے اللہ اس کی برکات کو ظاہر فرما تو پوری امت کو متوجہ فرما امت کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما کام میں برکت اور عافیت عطا فرما کام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ہمارے دین کی ہمارے دین کے تمام امور کی اور آنے والی نسلوں کی بھرپور حفاظت فرما اپنے دین پر ہم سب کو قائم فرما اخلاص اور استقامت کے ساتھ اور مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما کمال ایمان پر خاتمہ فرما موت اور مآباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے پیدا مند ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.